بسم الله الرحمن الرحيم. باب في بر الوالدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ابھی تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ عام مسلمانوں کے بارے میں آپس کے تعلقات، آپس کے روابط کیسے ہونے چاہئیں، اس سلسلے میں کئی ابواب گزرے، اور اب بطور خاص جن لوگوں کا حق زیادہ ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر کسی کا حق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بنتا ہے تو حق والدین کا ہے. یہ باب اسی موضوع سے متعلق ہے کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ کس حد تک رعایتیں کی جائیں، ان کی خدمت کی جائے، اور اگر ان کی خدمت کرتے ہوئے تکلیفیں پہنچ جائیں تو ان تکلیفوں کو کیسی بشاشت کے ساتھ برداشت کیا جائے. یہ ساری تفصیلات اس باب کا موضوع ہے. شروع میں قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کے حق کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین ہیں. پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں یہ بات فرمائی: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق بیان فرمایا. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، الا تعبدوا الا اياه، کہ صرف اسی کی بندگی کرو، صرف اسی کی عبادت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، اس کا فیصلہ ہے. اللہ نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا جو توحید سے متعلق، بندگی صرف اللہ کی، اور بندگی کے جتنے مظاہر ہیں، وہ دعا ہو، سجدہ ہو، خاص انداز سے قیام ہو، وہ سب اللہ کے لیے. اس لیے کہ جب بندگی اللہ کے لیے ہے تو بندگی کا ترجمہ صرف نماز پڑھنا نہیں، بندگی کی صرف مخصوص و شکل مراد نہیں جس کو ہم بندگی سمجھتے ہیں، بلکہ بندگی کے اس کے علاوہ بھی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. جس کو بندگی سمجھا بھی جاتا ہے اور اظہار بندگی کے لیے ان کو اختیار کیا جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ بندگی کی ساری شکلیں اللہ کے لیے, بندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ توحید کا عقیدہ ہے. اللہ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی عقیدے کو واضح فرمایا, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہی اسی لیے ہوا. اللہ نے اپنے نبیوں کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے, توحید کا عقیدہ ان کے اندر راسخ کرے, ان کو اس بات ان کے ذہن دماغ کے اندر اس بات کو منتقل کرے کہ ساری طاقت, ساری قدرت, سارا تصرف, سارا علم حقیقت میں صرف اللہ کے پاس. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہیں سے ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے وہ اللہ کے یہاں سے ملا. لیکن علم کا سرچشمہ اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس. تو یہ سب سے پہلی بات اس آیت میں بیان کی گئی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کا یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا. اور یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے, ربک, ربک کے الفاظ استعمال ہوئے. وَقَضَى قضا اللہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کا فیصلہ, لیکن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ, یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. وہ تمہارا رب ہے, یعنی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تمہاری ساری مشکلات کو دور کرتا ہے, وہ سب تمہارے حالات سے, تمہاری نفسیات سے واقف ہے. تمہیں کب کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے خوب جانتا ہے, اور ساری ان ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے. تو اب اس کے بعد کیا بندگی کسی اور کی جائے گی؟ احسان کسی کا ہے اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جا رہا؟ کوئی آ کر آپ کے ساتھ سلوک کرے اور سارے احسانات آپ کے ساتھ کرے, اور آپ اس کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے جو آپ کو شاید تکلیف ہی پہنچاتا رہا ہو, اس نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا. اور جو آپ کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے آپ اس کے ساتھ بس سلوک ہی کریں, اس کے ساتھ آپ اس کا احسان آپ نہ مانیں, تو دنیا آپ کو محسن کش کہے گی, دنیا آپ کی عقل پر ماتم کرے گی. ظاہری طور پر بھی وہ کہے گی کہ جہاں سے مل رہا تھا گویا کہ یہ دروازہ ہی بند کرنا چاہتا ہے, احمق ہی. اگر اس کا احسان مند ہوتا تو ملتا رہتا. اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بڑھ کر محسن ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ فرماتا ہے اس کی اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی, ہم صبح اٹھتے ہیں نہ اٹھ سکیں کون ہے روکنے والا, یہ ہمارے اعضا کام کر رہے ہیں نہ کر سکیں کون ہے روکنے والا, کون حفاظت کرنے والا ہے. صحیح سالم آدمی سوتا ہے, کبھی کبھی صبح اٹھتا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ تکلیف, اٹھنا مشکل, پاؤں زمین پر رکھنا مشکل. ہم آسانی سے اٹھتے ہیں اور اپنے سارے کام کرتے ہیں, لیکن خیال نہیں آتا کہ یہ سارا جو ہمیں ہمارا انتظام چل رہا ہے, یہ جسم کا سارا نظام جاری ہے اپنی جگہ پر, کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے طاقت کس کی؟ وہ رب ہے. تو یہاں پر خاص طور سے رب کا لفظ استعمال فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے جو سب کچھ تمہیں دیتا ہے, اس کو چھوڑ کر کیا کسی اور کی بندگی کی جائے گی؟ اس کا فیصلہ ہے کہ بندگی صرف اس کی جائے گی, سجدہ صرف اس کو کیا جائے گا. کسی قبر کے آگے جا کے سجدہ کرنا, منتیں ماننا, اپنی مرادیں وہاں جا کر رکھنا, یہ سمجھنا کہ وہاں سے کچھ ملتا ہے, یہ عقیدہ توحید کے بھی منافی ہے اور احسان شناسی کے بھی منافی ہے. جہاں سے مل رہا ہے وہاں آدمی چھوڑ کر کہیں اور جائے, اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا؟ میں نے مثال عرض کی تھی اس کی, شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین مثال دی کہ ایک بادشاہ دربار کر رہا ہے, اس کے پاس ساری اس وقت کی طاقت ہے, لاؤ لشکر ہے, سارے اسباب ہیں, اور اس وقت وہ کسی کو پھانسی دے رہا ہے, ایک کسی درخت میں یا کسی سلیب میں لٹکا دیا گیا ہے کسی شخص کو, کوئی مجرم ہے جو بھی ہے, اور لٹکانے کے بعد یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے کنپٹی پر تیر چلائے جائیں. اب جب تیر چلائے جانے لگے تو کوئی آدمی مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور جا کر اس مصلوب کو جس کو ابھی پھانسی دی جانے والی ہے اس سے جا کر اپنی کوئی فریاد رکھتا ہے, کوئی ضرورت رکھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اگر آپ مدد کر دیں, تو دنیا اس پر ہنسے گی اور اس کے سوا کیا ہو. جو دینے والا اس وقت بادشاہ ہے, جس کے ہاتھ میں اس وقت ساری اس وقت کے خزانے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر وہ اس شخص کے پاس جا کر مانگ رہا ہے جس کو بھی پھانسی دی جانے والی. اسی انتہائی درجے کی بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے. یہ مثال انہوں نے دی کہ بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, وہ جو چاہے کرے. اس سے ہٹ کر اگر آدمی کسی سے مانگتا ہے تو اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ جب جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کرے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ مثال ایک اور انہوں نے دی, شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے تو عارف اور حکیم ہیں, کہ کوئی اللہ کا بڑا بزرگ بڑا عارف بندہ کہیں پر لیٹا ہوا ہے, ایک کوا آ کر اس کی آنکھ پھوڑتا ہے, ایک کوا آتا ہے اور اس کی آنکھ پھوڑتا ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر, اتنا بڑا اللہ کا ولی بزرگ اور ایک کوا آ کر اس کی آنکھ پھوڑ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عارف بھی میرا, یہ بندہ بھی میرا, یہ کوا بھی میرا, یہ تیسرا بولنے والا کون ہے؟ سب تو اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. جب بادشاہ کو چاہے وہ کنگال کر دے, اور کنگال کو چاہے بادشاہ بنا دے, ولی کو چاہے تو راندہ درگاہ کر دے, اور راندہ درگاہ کو چاہے تو ولی بنا دے, رہزن کو چاہے ڈاکو کو چاہے تو ولی بنا دے. واقعات موجود ہیں. تو وہ طاقت رکھنے والا جس کے پاس سب کچھ ہے, اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اس کے بعد آدمی کسی دوسرے کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائے. تو یہ فیصلہ ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کا فیصلہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہو. آگے وہ بات کہی جا رہی ہے جس کے لیے یہ آیت یہاں نقل کی گئی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہمارے اس دنیا میں ظاہری طور پر وجود کا ذریعہ ہمارے والدین. نمبر دو یہ کہ ہمارے وجود کے بعد جب تک ہمارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوئی, ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, ہمارے والدین ہمارا ایسا سہارا تھے, اور ایسی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے ہر طرح کی خوشیوں کو تج دے کر وہ ہماری خدمت میں لگے رہتے تھے. نہ ان کو کسی خوشی کی فکر, نہ کسی رنج کی فکر, ان کو اگر کوئی فکر تھی تو صرف ہماری فکر. راتوں کو کس طرح پریشانیاں ہوتی تھیں, تکلیف ہو رہی ہے, بچہ پریشان ہے, رو رہا ہے, جتنا وہ رو رہا ہے پریشان ہے اس سے زیادہ اس کے والدین پریشان, وہ جاگ رہا ہے تو وہ سو نہیں سکتے, وہ اس کو ٹہلا رہے ہیں گود میں, اس کو بہلا رہے ہیں, اس کو چاہتے ہیں کہ آرام مل جائے. والدین جس قدر اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش کے لیے جس قدر تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اس کا تصور بھی آسان نہیں. کون اس کا بدلہ دے سکتا ہے, کون اس کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ایک قصہ کہیں سنا یا پڑھا کہ کوئی والد کسی کے بوڑھے ہو گئے. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بار بار کوئی بات پوچھتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسی بات کہتا ہے جو لگتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے. تو ایسے ہی انہوں نے, وہ صاحب جو بوڑھے ہوئے ہیں وہ صاحب ہوش تھے, لیکن امتحان غالباً لینا ہوا ان کو. بیٹھے تھے آنگن, ایک چڑیا آئی, آ کے درخت پہ بیٹھی. بیٹا ان کا بیٹھا تھا نوجوان, ماشاء اللہ ہٹا کٹا, کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے ادب سے کہا, ابا جان یہ کنا چڑیا ہے, یہ یہاں بیٹھ گئی. دو منٹ بھی نہیں گزرے, دوبارہ انہوں نے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر کہا, ابا جان چڑیا ہے یہ. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ اب اس کو ذرا سا جھنجھلاہٹ سی آئی, ارے ابا جان بتایا تو یہ چڑیا ہے, ابھی آگے بیٹھی درخت. جب چار پانچ دفعہ ہو گیا تو بس پھر وہ اس کو غصہ آ گیا, آپ عجیب قسم کے آدمی, آپ کے سمجھ میں نہیں آتا, بڈھے ہو گئے, کتنی مرتبہ بتایا چڑیا ہے پھر پوچھے چلے جا رہے. تو اس وقت ابا نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا, تم چھوٹے سے تھے اور ایسے ہی چڑیا آ کے بیٹھی تھی, اور کم از کم تم نے 25 مرتبہ ہم سے پوچھا تھا, اور ہر دفعہ بڑی محبت سے ہم نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے, اور میں نے 5 دفعہ پوچھا تو تمہارا حال یہ ہو رہا. تو یہ گویا کہ انہوں نے سبق دیا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اولاد کچھ بھی کرے لیکن صحیح بات یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتے, حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس قدر ماں باپ خدمت کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ اس کا تصور بھی مشکل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حق ماں باپ کا بیان فرمایا اپنے بعد, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مسئلہ سب سے بڑا اسی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی عقل پر بھی کچھ اثر آ جاتا ہے, اس وقت امتحان کی گھڑی ہوتی اولاد کے لیے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ آدمی جھنجھلانے لگتا ہے اور کبھی سخت بات کہہ دیتا ہے اور بالکل یہ بات نہیں جانتا کہ اس کا ایک جملہ جو سخت زبان سے نکل رہا ہے وہ ماں باپ کے لیے کس قدر سخت ہے. ماں باپ کے لیے سوہانے روح ہوتا ہے, ایک بات سخت کہہ دیں ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے, اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی تربیتن کہہ دے, لیکن ان کے دل پر جو آرے چلتے ہیں, جو تیر لگتے ہیں, اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. اولاد تو آسانی کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیتی. اس لیے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قرآن مجید میں یہ بات فرما رہا ہے کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں تم میں اور یا ان میں سے کوئی ایک بوڑا ہو جائے, فلا تقل لہما افیوں, تو ہرگز ان سے اف بھی مت کرنا. فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما, اور ہرگز ان کو مت جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما, اور ہمیشہ ان سے نرم بات کرنا, ہمیشہ ان سے نرم بات کرنا, اچھے انداز سے گفتگو کرنا. بوڑھے ہو گئے اور بعض مرتبہ 10 دفعہ کوئی بات پوچھتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی, 10 مرتبہ نہیں سمجھتے, تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا لہجہ نہ بدلے, تمہارا لہجہ نہ بدلے, تم اسی محبت اور تعظیم کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ ان کو بات بتاؤ, سمجھاؤ. یہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری, یہ تمہارے لیے گویا کہ جنت کا راستہ ہے. اب راستہ تم چاہو تو کھوٹا کر لو اور چاہو تو جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر لو. ابھی آگے حدیثیں آ جائیں گی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی کہ والدین تو گویا کہ جنت ہیں. ماں کے بارے میں فرمایا گیا جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے, باپ کے بارے میں کہا گیا کہ باپ جنت کا قیمتی دروازہ ہے, چاہو تو باقی رکھو چاہو تو ضائع کر دو. اگر وہ بوڑھا ہو گیا اب تمہاری خدمت کی ضرورت ہے, اس کو خدمت کرتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے ہو. بہت سے اولاد بہت سی سمجھتی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں. ارے جو کچھ وہ کر چکے اس کا 10% بھی تم نہیں کر سکتے, تم کیا احسان کرو گے؟ تم جو کر رہے ہو اپنے اوپر احسان کر رہے ہو. اللہ نے ان کو جنت کا دروازہ بنایا, تم ان کی خدمت کرتے ہو جنت کا دروازہ کھولتے ہو, تو ان کے اوپر کیا احسان کرو؟ اپنے اوپر احسان کر رہا, اور اگر نہیں کرو گے جاؤ گے جہنم میں, کس کا نقصان کرو گے تم؟ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ جو علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ بعض بیچارے دیہات کے آتے ہیں, ان کے ماں باپ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, اللہ نے توفیق دے دی انہوں نے بھیج دیا اپنی اولاد کو تعلیم حاصل کر رہی ہو. اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد عجیب دماغ کے اندر کیڑا پیدا ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پڑھ لکھ گئے, اب ہماری حیثیت زیادہ ہو گئی, ہم ابا سے اونچے ہو گئے. اب گھر گئے تو کہہ رہے ابا لاؤ فلاں فلاں چیز لے آؤ, اور ابا خدمت کر رہے ہیں, اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہے ہو. تمہارے باپ ہیں وہ کتنا ہی جاہل ہوں اور کتنا ہی وہ ان پڑھ ہوں اور کتنا ہی وہ کسی ایسے ماحول کے ہوں جہاں بالکل نہ دین سے ان کو واسطہ ہو اور نہ علم سے ان کو واسطہ ہو, لیکن باپ باپ ہے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو چاہے وہ مشرک ہو, تو اب اگر بیچارہ وہ بے نمازی ہے, جاہل ہے, گالیاں بکتا پھرتا ہے, لیکن ہے تو تمہارا باپ, تو اب اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, اس کو باپ سمجھنا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری. پڑھنے لکھنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اونچے ہو گئے, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم نے ان کو بتا دیا ہمارے ابا ہیں. یہاں تک ہوا ہے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہہ دیا رہے ہیں تمہارے سرونٹ. ایسے واقعات پیش آئے جو خاص طور سے خیر الحمدللہ علماء میں تو نہیں, لیکن جو عصری تعلیم انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں بعض سے واقعات سنے کہ پڑھ لکھ کے آ گئے لندن سے, علامہ ہو گئے, کیا ہو گئے, مسٹر بن گئے, اب وہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا جو ان کے ابا صاحب ہیں وہ آئے ملنے, ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کون صاحب آئے, ارے یہ وہ سرونٹ ہیں ہمارے یہاں کام کرتے ہیں. انتہائی درجے کی کہنا چاہیے جفا کشی کہی جائے, شقاوت قلبی کہی جائے, یا اور کیا کہا جائے اس کو, کس چیز سے تعبیر کیا جائے کہ جو سب کچھ ہے اس کو آپ اس طرح سے ایسے کلمات سے نواز رہے ہیں. तो आदमी कितना ही तरक्की कर जाए लेकिन माँ बाप माँ बाप है। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ गए तो वो पीछे हो गए, वो कभी पीछे नहीं हो सकते, वो तो हमेशा से आगे। अल्लाह ने आगे कर दिया हूँ अपने हक के बाद जब वालदेन के हक का तस्किरा किया गया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि उनको आगे कर दिया। चुनांचे अल्लाह वालों के वाकयात आप देखिए तो किस कदर वो अपने वालदेन के साथ खिदमत करते हैं। हजरत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को तो अल्लाह ने उवैस क़रनी इसीलिए बनाया, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में इसलिए नहीं आ सके तो उनकी वालिदा बीमार थी माजूर थी, वो उनकी खिदमत करते थे, कहीं ले जाना होता था अपने कंधे पे बिठा के ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अजमत बयान फरमाई, कोई मामूली बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि एक साहब आएंगे वहाँ कबीले क़र्न के, वो ऐसे हैं कि अगर वो आए तो तुम उनसे अपने लिए दुआ कराना। हजरत उमर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम उनसे दुआ कराना, कोई मामूली बात है। ये मकाम उनको क्यों मिला? अपने वालिदा की खिदमत से मिला, अपनी वालिदा की खिदमत से उनको ये मकाम मिला। अल्लाह वालों को ये देखा गया कि उनको बड़ा मकाम मिल गया, बहुत बुजुर्ग हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन अपने वालिदैन को ऐसी उनकी खिदमत कर रहे हैं, घर में जाकर वो पांव दबा रहे हैं। अक्सर ये भी देखा बाद बुजुर्गों के बारे में सुना कि वो गए घर में, देखा वालिदा रोटी पका रही है तो कहा नहीं आप हटिए मैं आपकी रोटी पकाऊं, तो रोटी पकाने बैठ गए। हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार, ऐसी खिदमतें जो करना आसान नहीं वो हर तरह की खिदमत करने को तैयार। तो ये वालिदैन का हक है और ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। और ये ऐसी चीज है कि नकद मिलता है, इसमें कोई उधार का मामला नहीं है। अगर दुनिया में आदमी वालदेन के साथ अच्छा सलूक करेगा, दुनिया में अल्लाह ताला उसको इज्जत अता करेगा, इसलिए कि वो दुनिया में आने का जरिया है और जो जिस चीज का जरिया होता है उस जरिए को अगर ताकत दी जाए तो उस चीज के अंदर ताकत और बरकत पैदा हो जाती। तो चूंकि दुनिया में आने का जरिया है उनकी खिदमत की जाएगी तो दुनिया में इज्जत मिलेगी और दुनिया में अल्लाह ताला हर तरह की राहतें अता करे, और अगर उनके साथ बदसलूकी की जाएगी दुनिया में अल्लाह दिखा देता है। ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि आदमी दंग अकल दंग रह जाती कि इस हाथ दे उस हाथ ले। कितने वाकयात, एक किस्सा किसी ने बताया कि एक बेटा अपने बाप को घसीट के घर से लाया, निकाल के वो मारता रहा उसको, और एक दरख्त था वहां तक मारता हुआ ले गया तो बाप कहता है बेटा इसके आगे मत जाओ। तो बेटे ने पूछा कि क्या बकता है ऐसी बातें कहता है, तो अजीब बात उसने कही, कहने कि मैं अपने बाप को यहीं तक मारता हुआ लाया था, आज मुझे उसका बदला मिला, मैंने अपने बाप के साथ जो सलूक किया था आज मेरे साथ वही हुआ, इससे ज्यादा अगर आगे तू मारता हुआ ले जाएगा तो तुझे फिर आगे तेरा बेटा तेरे साथ वही सलूक करेगा, मैं तो मुझे जो मैंने किया मुझे उसका सिला मिल गया। तो ऐसे वाकयात बहुत होते हैं, दसियों वाकयात मेरी आंखों के सामने हैं, ऐसे भी हर जगह होंगे। आप गौर कीजिए, जो बेटा माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा सलूक करता है, उनकी खिदमत करता है, आप देखिएगा उसके कारोबार में बरकत होगी, उसको अच्छी मुलाजमत मिलेगी, वो तरक्की करेगा। और जो बेटा नाफरमान होता है आम तौर पर उसके साथ अल्लाह का फैसला ये हो जाता है कि वो दुनिया में बेइज्जत होता है, दुनिया में ठोकरें खाता है, कभी कभी इसके खिलाफ भी होता है, अल्लाह के तो ढील है, अल्लाह तआला ढील दे देता है, रस्सी ढीली कर देता है जाओ, और फिर कभी कभी यहाँ दुनिया में तो उसकी सजा नहीं मिलती लेकिन मरने के बाद उसकी सजा जो है वो अपनी जगह पर है। तो बहरहाल माँ बाप का जो हक है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज यूरोप के कल्चर ने तबाह किया, यूरोप के रिश्तों को बिखेर दिया। आज तो माँ बाप का जो मुकद्दस रिश्ता, इंतहाई मुकद्दस रिश्ता था, वो रिश्ता भी पामाल हो गया। और अजीब बात है, वही नहीं, इसका पहले तसव्वुर नहीं था कि माँ बाप तो औलाद से मोहब्बत करते हैं और इसके उसके खिलाफ आदमी सोच नहीं सकता था, लेकिन आज जो वाकयात सामने आ रहे हैं वो ऐसे वाकयात हैं कि आंकड़े दंग रह जाएं कि माँ बेटे को मार रही है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है। पहले ये बातें आना शुरू हुई थी कि बेटे ने बाप पे गोली चला दी और माँ को मार दिया, लेकिन अब तो ये वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि वालिदैन अपने औलाद को कत्ल कर रहे हैं, औलाद के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वहाँ लंदन का एक कहाँ का कोई किस्सा सुना था कि शौहर और बीवी दोनों मॉल में गए कुछ खरीदारी करने के लिए। अब बेटा छोटा सा कोई बच्चा था उनका, सोचा भी इसको कौन ला दे फिर है? ये इंतहाई शकावत की बात है। और वहाँ जो खानदानी निज़ाम करप्ट हुआ है, निकाह का निज़ाम पूरा बिगड़ के रह गया है और इंतहाई बुराइयाँ फहाशियाँ फैल रही, ये उसका नतीजा है, ये सूरत हाल पैदा हो रही कि वो ले गए वहाँ तो जो गाड़ी थी वो एसी चलाकर बच्चे को उसी में सुला दिया, اور خود جا کر گھنٹوں تفریح کرتے رہے, مال میں نہ جانے کیا کچھ خریداری کرتے رہے. اب یہاں اے سی بند ہو گیا, کیا ہوا؟ وہ بیچارہ جگا اور رو رو کر اس نے جان دے دی, مر گیا. جب واپس آئے تو مرا ہوا تھا, ان کو شاید زیادہ صدمہ بھی نہیں ہوا, کہ چلو ایک کانٹا تھا نکل گیا, اب ہم لوگ آرام سے تفریح کریں گے. یہ جب مزاج بن جائے گا تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں یہ صورتحال پیدا ہو رہی, اولاد کہتی ہے ہمیں ماں باپ نے دیا کیا ہے, چنانچہ بالکل یہ سارے رشتے بکھر کے رہ گئے. نہ بیٹوں کو ماں باپ سے تعلق, اولاد کو نہ ماں باپ سے تعلق, اور نہ ماں باپ کو اولاد سے تعلق. یہ بالکل غیر انسانی نظام ہے جو وہاں پر رائج ہو رہا ہے, اور خود پریشان ہے اس نظام سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نظام ہمارے ملک میں آ رہا ہے. وہاں اولڈ ایجز ہوم قائم ہوتے تھے, آج یہاں بڑے بڑے شہروں میں تو ہوتا تھا, اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں اس طرح کے گھر قائم کیے جا رہے ہیں بڈھوں کے, بوڑھوں کے. اور کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بیچارے ایسے بوڑھے ہوں کہ ان کی اولاد نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو وہاں لے آیا جائے, وہ اپنے آرام سے رہ لیں. یہ تو قائم اس طرح اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ سے تنگ آ گئی, وہ لے لا کر اپنے اماں ابا کو چھوڑ جاتی ہے. وہاں یہاں تک سنا کہ کھانسی زیادہ آ رہی تھی, ابا کو برداشت نہیں ہوئی. بیوی نے کہا تمہارے ابا کو بھائی بہت کھانسی آتی, ان کو تو ڈالا ہو وہاں. اولڈ ایجز ہوم یہاں کھلا ہوا ہے, کچھ پیسے لگیں گے, کوئی بات نہیں, اور وہاں تو فری میں بھی ہو جاتا ہے, وہاں جا کے ڈالا. چنانچہ صورتحال پیش آ رہی کہ لوگ وہاں لے جا کر اپنے ماں باپ کو ڈالاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں. یورپ میں تو ایک پورا ہی کلچر ہے, اور کسی خاص تہوار کے موقع پر, کرسمس کے موقع پر ایک پھول وہاں پہنچ گیا, ایک مبارکباد کا کارڈ پہنچ گیا, تو حالت یہ ہوتی ہے بیچارے اماں ابا جو ہیں خوشی میں پھولے نہیں سماتے. ابا نے بیٹے نے کارڈ بھیجا ہے کرسمس کے موقع پر, دکھا رہے ہیں اپنے اور دوسرے بڈھوں کو, دیکھو میرے پاس کارڈ آیا. دوسرا بڈھا کہتا ہے میرے پاس تو کارڈ بھی نہیں آیا, مجھ سے کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. یہ صورت حال ہے جانوروں کی زندگی, بلکہ ہم سمجھتے ہیں جانور کو, جانوروں میں بھی ابتدا میں ایک حس ہوتی ہے اپنے جو ان کے اس کی ماں ہے اس جانور کی, اس کو اس سے تعلق ہوتا ہے. لیکن انسانوں کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو رہے ہیں, یعنی بالکل کوئی مطلب نہیں ہے ان کو, وہ جو چاہیں کریں, مرے جیے, کوئی ان کو لینا دینا نہیں. یہ جو صورت حال ہے یہ یہاں پہ, یہاں مشرقی ملکوں میں, ہندوستان میں بھی پیدا ہو رہی, ورنہ اصلا دیکھا جائے تو یورپ کی دین ہے یہ. اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے بالکل برخلاف, اسلام اس کی تاکید کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ انتہائی درجے میں سلوک کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے یہ بات بیان کی گئی کہ لڑکیاں اپنی ماؤں کی نافرمانی کریں گی, اور لڑکوں کا حال یہ ہوگا کہ باپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں گے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا تھوڑا سا کام کر دو, لیکن ان کو پرواہ نہیں, وہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. اب ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ بیٹا کوئی اسٹڈی کر رہا تھا اپنے کمرے میں, پڑھ رہا ہوگا, تیاری کر رہا ہوگا. ماں گئی, ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو, کہا ماں بھی موقع نہیں. پھر ماں نے کچھ کہا, کوئی سنی انسنی کر دی. باپ گیا, باپ نے کہا بیٹا میری بلڈ پریشر کی دوا ختم ہو گئی, ادھر بازار سے لے آؤ. تو بیٹا کہتا ہے ابا اگر ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا کیا کر رہے ہو تم اندر اتنی دیر سے بند کیے ہو؟ تو بیٹا کہتا کیا ہے, کل وہاں ہمارے اسکول میں مقابلہ ہے, اسپیچ کا, تقریر کا مقابلہ ہے, تم اس کی تیاری کرنے بھی موقع نہیں. تو باپ نے کہا بیٹا تمہارا ٹاپک کیا ہے, موضوع کیا ہے؟ تو بیٹا اندر سے کہتا ہے والدین کے ساتھ اسے سلوک. تو اس ٹاپک میں تقریر یاد کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر کے. یہ صورت حال ہو رہی. تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ کرے, اور اس کے لیے جو قربانی دے سکے قربانی دے. یہ قربانی نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے, یہ تو اس کا سب سے بڑا حق ہے. سب کچھ ہو چکا ہے, سب کچھ وہ مشقتیں اٹھا چکے ہیں والدین, ان کے بعد اگر تھوڑی سی ان کے ساتھ آدمی قربانی دے, مشقت اٹھائے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. اور خاص طور سے بڑھاپے میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک یا دونوں, تو فلا تقل لهما اف, دیکھو زبان سے اف بھی نہ نکلے, ولا تنہرهما, ہرگز مت جھڑکنا, اور ہمیشہ ان سے نرم بات کرنا, ایسے انداز سے بات کرنا کہ ان کا دل خوش ہو. بعض واقعات ایسے مزاج شناس اور حق شناس اولاد ہوتی ہے کہ سب کچھ خدمت کرنے کے بعد شکن نہیں آتی پیشانی پر, ایسی ایسی خدمت الحمدللہ وہ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے انتہائی درجے میں سعادت کی بات ہے, اور دنیا اور آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ ہے یہ چیز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور فرمایا کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو, اپنے کاندھوں کو, اپنے مونڈوں کو جھکا دو, یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل اس طرح سے متواضع بنا کر پیش کرو، ادب کے ساتھ ان سے ملو کہ ان کو محسوس ہو کہ تم ان کے تابع دار ہو اور ان کے وہ خدمت گزار ہو. ذرا بھی یہ احساس ہونے نہ پائے کہ تم بہت پڑھ لکھ گئے تو تم بہت بڑے آدمی ہوگا. ہمیشہ اس بات کو سمجھو کہ وہ بہرحال بڑے ہیں، تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے. بیٹھے بیٹھے ابا سے کہنا ابا پانی پلا دو، اس سے بڑی احمقانہ حرکت اور کیا ہوگی. ابا پانی پلائیں گے تو ابا کو پانی پلاؤ گے. لیکن عام طور پر آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے تو دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی کرو، خدمت کرو ان کے لیے دعا بھی کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرہ، کس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا اور میری تربیت کی، یا اللہ تو ان پر بھی رحم فرما، اس بڑھاپے میں ان پر رحم فرما، اور انتقال کے بعد اگر انتقال ہو چکا ہو تو ان کے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ قبر میں رحم فرما اور حشر میں رحم فرما اور جنت میں بھی ان کو بھیج دے اور وہاں بھی ان پر رحم فرما. تو یہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ تو کرنی چاہیے آدمی کو نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے ہماری تربیت کی، ہر موقع پر تو ان پر رحمت کی بارش نازل فرما. یہ دعا آدمی ہمیشہ کرتا رہے. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. یہاں دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے بارے میں. وصیت کا استعمال جو ہوتا ہے، جو بات بہت تاکید کے ساتھ کہی جائے، وصیت کہتے ہی ہیں جو آخری مرحلے پر آدمی بات کہتا ہے اس بات کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے وصیت کا استعمال کبھی کبھی ایسی بات کے لیے ہوتا ہے جس میں تاکید کی جا رہی ہو، جس کو بہت زیادہ زور سے اور طاقت کے ساتھ کہا جا رہا. تو وصین الانسان، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت کا کیا مطلب ہے، وہ تو قائم اور باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی اس بات کی، وصیت کی یعنی تاکید کی، بوالدی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی. حملت امہ وہن علی وہن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تاکید کیوں کی جا رہی. ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا کیسی کیسی مشقتوں اور کمزوریوں کے ساتھ، کیسی کمزور ہوئی، کیسی اس کو دشواریاں ہوئیں، کیسی تکلیفیں اس نے اٹھائیں، لیکن 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا. اور وہ فصال ہو فی عامین، اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو اس کی تکلیفیں اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد 2 سال اس نے دودھ پلایا. یہ اس قدر سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. اس لیے آگے حدیث میں آئے گا کہ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے زیادہ حق بتایا ماں کا، 3 درجے زیادہ حق بتایا ماں کا، اس کے بعد درجہ باپ کا. سب سے زیادہ ماں کا حق ہے کہ آدمی اس کے ساتھ سلوک کرے، کبھی بھی اس کی آواز پر آواز اونچے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے. لیکن سب سے زیادہ جو حکم شریعت پامال ہو رہا ہے اس وقت، اس میں یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی. سلوک نہیں ہوتا، ایسی بحث ہوتی ہے ماں سے اور باپ سے، لگتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں، ان کے دوست ہیں یا نہ جانے ان سے چھوٹے ہیں یا کیا ہیں. آدمی اپنی بات بتا رائے کو اونچا کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سخت لہجہ اختیار کرتا ہے اور تجاوز کرتا ہے. انشکر لی ولی والدیک، فرمایا کہ میرا احسان مانو اور اپنے والدین کا احسان مانو. اور یہاں بھی وہی بات جیسے اوپر تھی، اللہ نے اپنا حق بیان کیا، بھی ماں باپ کا حق بیان کیا، اب یہاں پر بھی یہی انشکر لی ولی والدیک، میرا احسان مانو. ظاہر ہے کہ اللہ کا احسان سب سے زیادہ ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ولی والدیک، اور اپنے والدین کا احسان مان، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر اگر کسی نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اور تم پر احسان کیا ہے تو والدین ہیں تمہارے. دنیا میں وجود کا ذریعہ ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے بعد جو انتہائی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، وہ تکلیفیں کون اٹھا سکتا ہے کسی کے پر. اور اللہ اگر محبت نہ ڈالتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالتا تو شاید ماں باپ بچے کو اٹھا کے پھینک دیتے. کبھی کبھی اتنا پریشان ہوتا ہے آدمی کہ اگر محبت نہ ہو تو آدمی کر نہیں سکتا، لیکن محبت اللہ دل میں ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی ہر طرح کی تکلیف اٹھاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ذریعہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے. اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وہی بات یہاں بھی دوسرے پیرائے میں کہی جا رہی کہ انسان کو ہم نے تاکید کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہم نے انسان کو تاکید کی. پھر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ماں ہے حملت ہو ام ہو کرہا و وضعت ہو کرہا, اس کی ماں نے کیسی مشقتوں کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا, اس کی ماں نے کیسی مشقتوں کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور کیسی مشقتوں کے ساتھ ڈیلیوری کا مسئلہ حل ہوا. جب ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت ماں کو کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کیسی دشواریوں کے ساتھ وجود ہوتا ہے انسان کا. تو یہ چونکہ ماں اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے, سب سے زیادہ حق ماں کا ہے, اور اس کے ساتھ اس کا باپ شریک ہوتا ہے. جو تکلیف بچپنے میں ہوتی ہے, اس کو دشواریاں ہوتی ہیں, اس میں باپ بھی ماں کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے, اور ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے آدمی سلوک کرے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں, جائز باتوں میں کبھی بھی نافرمانی مت کرو, جائز باتوں میں کبھی بھی نافرمانی مت کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات مت مانو, اللہ کی نافرمانی کی بات کہتے ہیں تو ان کی بات مت مانو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ حسن سلوک مت چھوڑنا. یعنی وہ تمہارے ساتھ تمہیں کوئی بری بات کا حکم دے رہے ہیں, تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں, تو بھی بات کہی جا رہی ہے کہ بات تو مت ماننا ان کی, لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن سلوک مت چھوڑنا. یہ کہنا وہ تو بہت نالائق ہے, میرے ماں باپ, بعض لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں, میرے ماں باپ بڑے نالائق ہیں, وہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اللہ کے بندے بات کیسے نہیں کرو گے؟ ہاں تمہیں کہہ رہے ہیں نماز مت پڑھو تو تم کی بات ہرگز نہیں مان سکتے, اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ کا جو وہ ہے اطاعت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. لیکن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق ہے, لیکن یہ ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کہ وہ تمہارے بہرحال ماں باپ ہیں, کچھ بھی ہو جائے, جب مشرک ہیں اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. یہ جیسے قرآن مجید میں فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اگر وہ تمہیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ تم شرک کرو, فلا تطعہما, ان کی بات مت مانو, لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دیکھو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, اچھا برتاؤ کرتے رہو. بہت سے لوگ بڑے دیندار بنتے ہیں, کہتے ہیں میرے ماں باپ تو ایسا کرتے ہیں ہم تو بات نہیں کریں گے ان سے. آپ بات نہیں کرو گے پلی جہنم کا گڑا کھودو گے؟ بھائی تمہارے اوپر کیا ذمہ داری, وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے, تمہارے اوپر کیا ذمہ داری, وہ کچھ بھی کریں, لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو, ان کی نافرمانی مت کرو, جائز چیزوں میں جو بات جائز جو بات کہیں ان کی بات مانو. ہاں اگر کبھی کوئی نامناسب بات کہہ رہے ہیں جس میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو دین کا, تو یقیناً اس کا حکم ہے کہ ان کو تم اچھے انداز سے کہہ دو کہ بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, بہت مشکل. اس میں بھی انکار میں لہجہ صحیح ہونا چاہیے, جھڑکنا نہیں چاہیے, ان سے سمجھانا چاہیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, اس سے بڑا نقصان ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. اس طرح سے سمجھا کر ان سے معذرت کرو, لیکن کبھی بھی نہ ان کو ڈانٹو, نہ ان کو جھڑکو, نہ ان کو سخت کہو, نہ ان سے الگ ہو, ان کا حق سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے بعد, اس حق کو ہمیشہ پیش نظر رکھو. یہی کامیابی کا راستہ ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی کامیابی کا راستہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.